ہمارے حکموں سے لوگوں کو ہدایت کریں. جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا. اس آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ دو لفظوں میں کر دیا گیا ہے, یعنی صبر و یقین. یقین علمی اور اعتقادی کمال اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے. یعنی صبر و یقین, یقین علمی اور اعتقادی کمال اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے. اور وہ 30 صفات جن کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے سب کی سب انہی دو وصفوں میں سموئی ہوئی ہیں. پانچواں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے یہ جو ضابطہ ارشاد ہوا ہے کہ فاسق اور ظالموں کو یہ منصب نہ ملے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے. یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو. اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالی کا باغی یا نافرمان ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السجود. اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ, لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی, اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ, اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے. حل لغات متابتن, یہ لفظ ثابا یتوب ثوبارن متابن سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں. اس لیے مصابا کے معنی مرجع کے ہو گئے, یعنی جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے. خلاصہ تفسیر, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا, اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو, اور ہم نے بناء کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت مکہ اور بنا بیت اللہ کا تفصیلی واقعہ. اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے, اور حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلقہ احکام مذکور ہیں. یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے, اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا. یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اس طرح مذکور ہے, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج حج عمیق، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، جس وقت حق تعالیٰ کو ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطۂ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور کوئی ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، وہ اس شیخار بچے اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس لق و تق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں، تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 و 37 میں اس طرح مذکور ہے: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان تعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ پھر دعا میں عرض کیا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یعنی اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں. سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا, اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاسات اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست کفر و شرک سے بھی پاکی بھی فرمانی الہی میں مقصود ہے. اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائیں ان میں اول تو اس بستی کے محفوظ و معمون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی, پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے. کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو معرفت حق تعالی کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے, اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے, اس کی مشیت و ارادے سے سب کام ہوتے ہیں. اس لیے کفر و شرک سے تو بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا اس میں حق تعالی ہی سے امداد طلب کی. اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناوافق اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے. اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے. اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے, لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے, اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیں. یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر حضرت حاضرہ علیہ السلام کا کچھ وقت اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئی تھی جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام والسلام چھوڑ گئے تھے. پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بچہ بھی. اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں عام مسلمانوں میں معروف ہے, اور حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اس کی یادگار ہے. اس قصے کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرحم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرحم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا, یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا تھا اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے. اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخواری کے عالم میں تھے. اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا. سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے. یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان اور متاہل ہو چکے تھے. اس وقت دونوں کو بنا بیت اللہ کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں. والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا حکم دیا ہے, کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ بسرد چشم کروں گا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے. بیت اللہ کے حدود اربع تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے. دونوں بزرگ آبار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں, انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی. اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل میں حضرت خلیل علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہے. ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا. کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلانے کا ذکر ہے, کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے, یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے اس کی تعمیر کریں. اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا, پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا. صرف بنیادیں موجود تھیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں, بلکہ بنائے سابق کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی, اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں. اہل کتاب کی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی, پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی. یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی. طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو تعمیر فرمائی. اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریخت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا, جس کی تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی. احکام و مسائل متعلقہ حرم محترم. ایک, لفظ مثابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہیں گے. امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لا یقضى احد منها وطرا, یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق میں دل پائے. چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جوں جوں بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے. یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے, ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے, اور پانچ سات مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا. اور یہاں تو نہ کوئی خوش منظر سینری, نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے, نہ وہاں دنیا کے کاروباری کی کوئی اہمیت ہے. اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن رہتی ہے. ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں. دو, لفظ امنن اس جگہ مامن یعنی جائے امن کے معنی میں ہے, اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے. قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں. لفظ امنن اس جگہ امن یعنی امن جائے امن کے معنی میں ہے, اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے. قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں, جیسے ارشاد حدیم بالغ الکعبہ. اس میں لفظ کعبہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذکر قربانی کا ہے, اور بیت کعبہ کے اندر تو قربانی ہوتی نہیں. اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے. اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے, اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالا تر رکھیں. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے, اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے. شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا. فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا. فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا, مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جن کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا, بلکہ اس پر اجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے, کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ, یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگیں تو تم بھی وہیں ان کو قتل کر دو. البتہ یہاں ایک مسئلہ امہ مجتہدین میں مختلف فی ہے, وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اس میں بعض امہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں, کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کی سزا کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا, اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا, لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے, وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی. 3. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا, اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے, مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے. ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی دو رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم اس آیت میں ہے, اس حکم کی تعمیل پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ رکعتیں پڑھنے سے ہو جائے گی. اس پر اکثر فقہ امت متفق ہے. آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے, اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے, وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے, بروایت صحیح مسلم. اس لیے فقہ امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متسلن جگہ نہ ملے وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی, تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی. 5. اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی دو رکعتیں واجب ہیں, البتہ ان دو رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے, اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس جگہ پڑھنا منقول ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناسک میں فرمایا ہے کہ یہ دو رکعت طواف تو واجب ہیں اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے. یہ دو رکعت طواف تو واجب ہیں اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائیں, لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں ادا نہ کر سکا تو پھر حرم میں یا حرم سے باہر جہاں کہیں ممکن ہو ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی اتفاق ہوا کہ ان کو واجب طواف نماز پڑھنے کا وہاں موقع نہ ملا تو مسجد حرام بلکہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد ادا کی, اور بضرورت حرم سے باہر ادا کرنے پر جمہور علماء کے نزدیک کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا, صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وجوب دم کے قائل ہیں. بیتی, اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے, اور باطنی نجاسات کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ یا بغض و حسد حرص و ہوا تکبر و غرور ریا و نام و نمود سے پاکی بھی شامل ہے. اور اس حکم طہارت کے لیے لفظ بیتی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے, کیونکہ ساری مساجد بیوت اللہ ہیں, جیسا کہ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو, یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے, اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کر رکھنا ضروری ہے, اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے, یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں, اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ تکبر حسد بغض حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص پیاس لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے, اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے کہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے. ساتھ للطائفین والعاکفین والرکع السجود, آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے. اول یہ کہ بناء بیت اللہ کا مقصد طواف اعتکاف اور نماز ہے. دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے. تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے. چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے, فرض ہو یا نفل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.